الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فسان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الممتحنہ سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورۃ الممتحنہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع اور 13 آیتیں ہیں۔ ممتحنہ کا مطلب ہے امتحان لینے والی۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ ان عورتوں کا امتحان لینے کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آتی تھیں، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ ممتحنہ یعنی امتحان لینے والی سورت۔ اور بعد نے فرمایا کہ اس کا نام ممتحنہ، ممتحنہ اس عورت کو کہیں گے جس عورت کا امتحان لیا جائے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ بالمودت وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں دوستی کی وجہ سے خبریں پہنچاتے ہو حالانکہ یقیناً وہ اس حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا۔ وہ رسول کو اور تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا طلب کرنے کے لیے نکلے تھے تو ان سے دوستی نہ کرو، تم ان کی طرف محبت کا خفیہ پیغام پہنچاتے ہو، اور میں ہر اس چیز کو خوب جانتا ہوں جسے تم نے چھپایا اور جسے تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو یہ دوستی کرے تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بہک گیا۔ یہ سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے اس کا ایک خاص شان نزول ہے، وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، میں اس کا بہت مختصر سا متعلقہ خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ مکہ مکرمہ سے ایک باندی مدینہ منورہ آئی اور وہ پریشان حال تھی، کچھ مدد وغیرہ طلب کرنے کے لیے آئی تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اہل مکہ کی عہد شکنی کی وجہ سے، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں میں اور اہل مکہ میں معاہدہ ہوا تھا کہ جنگ نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف ہم کام نہیں کریں گے، یہ معاہدہ ہوا تھا، اہل مکہ نے، کفار مکہ نے یہ معاہدہ توڑ دیا تھا۔ جب انہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ پروگرام بنایا کہ اب مکہ مکرمہ کو فتح کیا جائے، کیونکہ مکہ مکرمہ بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے اسلام کی تعلیمات میں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں کے اندر یہ پلان کر رہے تھے مکہ مکرمہ کی طرف روانگی کا اور اسے فتح کرنے کا۔ انہی دنوں کے اندر یہ عورت، سارا اس کا نام تھا، یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئی۔ یہ مدینہ منورہ جب مدد وغیرہ کے لیے آئی تو حضرت حاطب بن ابی بلتعا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس عورت کی مدد کی اور مدد کر کے ایک خط اسے دیا۔ انہوں نے ایک خط اس باندی کو دیا کہ یہ خط جا کے اہل مکہ کو دے دینا، اور اس خط میں انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس راز کو فاش کر دیا تھا کہ انہیں پہلے بتا دیا کہ مدینہ منورہ میں تم پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے، لہذا تم اس حوالے سے ہوشیار رہو۔ یہ ایک جنگی راز تھا جو انہوں نے کھول دیا اور جو بیان کر دیا، اور یہ بہت بڑا جرم تھا، واضح طور پہ یہ بہت بڑا جرم تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیوں؟ اب وہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ اس طرح یہ راز جو ہے یہ جا رہا ہے۔ وہ عورت مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئی اور راستے میں جا رہی، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کے اس عورت سے وہ خط برآمد کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے جیسے تیسے، اس عورت نے پہلے تو انکار کر دیا میرے پاس کوئی خط نہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کر کے بہرحال وہ خط اسے برآمد کر لی، اور وہ خط لا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کر دیا کہ یہ خط لکھا گیا۔ یہ ایک قسم کی جو ہے وہ بڑی سخت جو ہے یہ ایک حرکت تھی، اور صحابہ کرام اس پہ بڑے شدید غضبناک ہوئے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، یہ حاتم منافق ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں کہ اس نے تو ہمارا سارا پلان چوپٹ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں منافق تو ہوتے تھے، لیکن حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق نہیں، یہ غلطی ان سے ضرور ہوئی تھی اور غلطی بھی بہت بڑی ہوئی تھی، لیکن منافق جو دل سے ہوتے ہی کافر تھے وہ بہرحال حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، انہیں چھوڑ دو، یہ اصحاب بدر میں سے ہیں، جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے یہ ان لوگوں میں سے ہیں، اور بدر والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دے دی ہے، یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ میں نے ان کو بخش دیا، لہذا حاتم بخشے بخشائے ان کو چھوڑ دو۔ غلطی کا احساس کروانا تھا، وہ کروا دیا، اور چونکہ اس غلطی سے ابھی کوئی نقصان ہوا نہیں تھا لہذا اس کا بھی ازالہ ہو گیا۔ اب حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے بچے اور میرے خاندان کے بڑے قریبی لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، اور میں ان کے بارے میں بڑا پریشان رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا حال ہوگا، یا ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، کفار کیا سلوک کرتے ہوں گے۔ تو میں نے ان کے ساتھ یہ ایک ہمدردی کا خط لکھا تھا تاکہ وہ میرے احسان کو مانتے ہوئے میرے بچوں اور میرے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کرے اور اچھا سلوک کرے۔ تو میرا مقصد یہ تھا، آپ کو نقصان پہنچانا یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا مقصود نہیں تھا، لیکن باہر غلط تو تھا یہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرما کر انہیں چھوڑ دیا اور کوئی ان کے اوپر ایکشن نہیں دیا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، کفار مکہ تمہارے بھی دشمن ہیں، میرے بھی دشمن ہیں، اور کفار خدا کے دشمن ہی ہوتے ہیں۔ کفار مکہ تمہارے بھی دشمن ہیں، میرے بھی دشمن ہیں، تو تم ان سے یہ پیار محبت کے جو نا پیغام نہ بھیجو، یہ ان کے ساتھ پیار محبت کے پیغام نہ بھیجو، جبکہ وہ حق بات، حق دین، حق قرآن، حق نبی کے آنے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں اس کے ساتھ، لہذا تم یہ نہ کرو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جرم بیان کیا کہ دیکھو ان کفار کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے رسول کو اور ایمان والوں کو مکے سے نکالا، کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، صرف اس وجہ سے انہوں نے رسول سے دشمنی کی اور مکے سے نکال دیا، مسلمانوں سے دشمنی کی اور مکے سے نکال دیا۔ تو ان کا رویہ یہ، اور تم نے خط لکھو اور مسلمانوں ہی کے جو جنگی راز جو ہے وہ ان تک پہنچا دو، تو یہ تمہارا طرز عمل ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک قسم کا ان کو دوست بنانا ہے، اور ان کو دوست بنانا حرام ہے۔ پھر اس کے بعد مزید وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے، تو پھر اب ان کو دوست نہ بناؤ۔ کہاں تم میری راہ میں لڑنے کو تیار ہو، مرنے کو تیار ہو، جان قربان کرنے کو تیار ہو، اور دوسری طرف جو ہے وہ تم ان کے ساتھ ان کو خط لکھ کے اپنے راز ہی ان تک پہنچانا شروع کر دو، یہ نہ کرو۔ یہ جو خفیہ طور پہ تو تم نے جو کچھ کرتے ہو، فرمایا میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، لہذا تمہاری ہر بات مجھ پہ واضح ہے، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ بیان کی۔ اس میں دو باتیں بڑی واضح طور پہ بیان کی گئی ہیں۔ اور ان کے اوپر تھوڑی سی ہمیں بھی توجہ دینے کی حاجت ہے، کیونکہ آج کل سیکولرزم اور لبرلزم کا زمانہ ہے اور سب ٹھیک ہے، سب اپنے ہیں، سب ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سب پیارے ہیں، یہ اس طرح کے نعرے مارنے کا بڑا شوق اور فیشن جو ہے وہ چلا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کیا بیان فرماتا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، پیار محبت کے پیغام نہ بھیجو. جو خدا کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. ظاہری دنیاوی احکام کے اعتبار سے ہمیں شریعت نے ان پر ظلم کرنے سے منع کیا، زیادتی کرنے سے منع کیا، دھوکہ دینے سے منع کیا، غداری کرنے سے منع کیا، وہ سب احکام پہ عمل کیا جائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے ایسے ہی گلے لگا کے بیٹھ جائیں کہ ہمارے تمہارے درمیان فرق ہی کوئی نہیں. ایسا نہیں ہے. تو یہ جو قرآن کا حکم ہے یہ ذرا اپنی نظر میں رکھیں. اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر دشمنی رکھنا یہ دین کے بنیادی احکام میں سے ہے، ایک حدیث مبارک اللہ کے لیے محبت کرنے کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا اور آج میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں. اب اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جن کافروں کے ساتھ تم پیار محبت کے پیغام بھیج رہے ہو ان کا حال دیکھ لو کہ وہ کیا کریں گے. اگر وہ تمہیں پالیں، اگر وہ کفار تمہیں پالیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ یہ ان کا رویہ ہے، یہ کافروں کا طرز عمل ہے. اگر تمہیں پائیں تو تمہیں دشمن اپنا سمجھیں گے اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے تمہیں نقصان پہنچائیں گے. جیسے بہت سارے کافروں کے ممالک میں ہوتا ہے کہ مسلمان جب تک ان کے طریقے پہ چلے تب تک تو شاید کچھ نہ کہیں، لیکن اگر اپنے اسلامی طریقے پہ کچھ کرنے کی کوشش کرے تو اس کو ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچائیں گے، اسے زبان سے بھی تکلیف پہنچائیں گے. حالانکہ اسلامی ملکوں کے اندر کفار اپنے مذہب پہ عمل کرتے تو اس وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، تو دوسری وجوہات ہوں گی، یا کوئی پہنچاتا ہے تو بہرحال وہ اس کی حرکت ہے، اسلام کا حکم نہیں. لیکن دوسری طرف یہ حال ہے کہ ایک مسلمان اگر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے بازار میں نکل آئے تو آپ دیکھیے ذرا اسے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. تو وہ تمہیں پائیں تو دشمن بنائیں، تمہیں زبان اور ہاتھوں سے تکلیف دیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ، تم بھی ان جیسے ہو جائے، تم بھی ان کے مذہب، ان کی ملت، ان کے دین، ان کے لائف سٹائل، ان کے طرز عمل پہ آ جاؤ. تو ان کا رویہ یہ ہو اور تم ان کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرو اور ان کو راز کی باتیں بتاؤ، تو یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا جو ہے وہ ایک اچھا یا اسلامی طریقہ ہے. اور افسوس کہ آج بہت سارے معاملات کے اندر یہی ہوتا ہے کہ کفار کے تہوار منانا مسلمانوں کے اندر عام ہو رہا ہے. مسلمانوں کے تہوار کبھی وہ نہیں منائیں گے، ہماری عید پہ وہ بھی عید منانا شروع کر دیں اور ہمارے عید میلاد النبی پہ وہ بھی عید میلاد النبی منانا شروع کر دیں اور ہمارے مختلف تہواروں کے اوپر وہ بھی اسی طرح خوشیاں منائیں، ایسا نہیں ہوتا. چھوٹا موٹا کوئی میسج دے دیتے ہیں بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لیکن ان کے تہوار ہمارے لوگ پورے پورے منائیں گے. کرسمس ہے تو پورا ہی کیک کاٹیں گے، دیوالی ہولی ہے تو وہ رنگ بکھیریں گے ایک دوسرے کے اوپر کہ نہیں جی ہم تو ایک ہیں، وہ تو تم ایک نہیں سمجھتے. ان کے ممالک کے اندر تو تمہاری چیزوں کو اس طرح نہیں منایا جاتا، لیکن تم ان کے غلام کیوں بنتے پھرتے ہو؟ وضع میں تم نصارہ تو تمدن میں تم ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، تو وضع نصارہ والی عیسائیوں والی ہے، تمدن ہمارا ہندوؤں والا ہے. تو یہ کون سا طرز عمل ہے، یہ کون سے اسلام کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے، اسی سیکوینس کے اندر یہ بات چل رہی ہے، فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. تمہارے رشتے اور تمہاری اولاد قیامت کے دن ہرگز تمہیں نفع نہ دیں گے، اللہ تمہارے درمیان جدائی کر دے گا اور اللہ تمہارے کام خوب دیکھ رہا ہے. یہ جن رشتوں کی وجہ سے اور جس اولاد کی وجہ سے تم دنیا کے اندر خدا کی نافرمانیاں کرتے ہو، یہ تمہیں قیامت کے دن نفع نہیں دے گی، اللہ تعالیٰ تمہارے ان کے درمیان جدائی کر دے گا اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے. کافر رشتے دار اور کافر اولاد یہ تو ویسے ہی نفع نہیں پہنچا سکتے، قیامت کے دن اصلا نفع نہیں پہنچائیں، اور ان کو یعنی کافر اولاد اور کافر رشتے داروں کو مسلمان نفع نہیں پہنچا سکتا، یہ بات تو بالکل واضح. اب اس کے بعد جن لوگوں کی خاطر دنیا کے اندر کفار سے رشتے جوڑتے ہو تو یہ بھی قیامت کے دن نفع نہیں پہنچائیں گے. وہ کسی کسی کے ساتھ جو معاملہ ہوگا کہ متقی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے یا اللہ تبارک و تعالی نیک والدین کی وجہ سے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ لاحق کر دے گا، یہ چند ایک مستثنی چیزیں موجود ہیں، لیکن میدان قیامت کے اندر کیا کوئی کسی کو اپنی نیکی دے گا؟ نہیں دے گا، کہ قیامت کے دن جو ہے وہ تمہاری رشتہ دار اور تمہاری اولاد تمہیں نفع نہیں دے گی. کافروں کے حوالے سے تو بڑا واضح ہے، مسلمانوں کے حوالے سے بھی بہرحال وعید کے اعتبار سے یہ بات کم نہیں ہے، تو اس حوالے سے کانشیس رہنا چاہیے. اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک اسوہ، ایک رول ماڈل بیان فرماتا ہے کہ یہ جو کفار سے پیار محبت کی پینگے بڑھانا ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک رول ماڈل ہمیں بیان فرماتا ہے اور باقاعدہ اس کو رول ماڈل کہہ کر بیان فرماتا ہے. وہ کیا ارشاد ہوتا ہے؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. فرمایا بے شک ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین پیروی تھی، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم تم سے اور ان سے بیزار ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہم نے تمہارا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئے، حتیٰ کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، مگر ابراہیم کا اپنے عرفی باپ سے یہ کہنا پیروی کے قابل نہیں کہ میں ضرور تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا اور میں اللہ کے سامنے تیرے لیے کسی نفع کا مالک نہیں ہوں. اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے. اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا اور ہمیں بخش دے. اے ہمارے رب، بے شک تو ہی بہت عزت والا بڑا حکمت والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کا طرز عمل بیان کیا. پہلے کیا بیان ہو رہا ہے؟ بیان یہ ہو رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ اتنی محبتیں اور اتنے لاڈ پیار اور اتنا قرب اور اتنی دوستیاں یہ نہ کرو، انہیں دوست نہ بناؤ، اولیاء دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے دشمن ہیں، میرے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے دشمن تمہارے دشمن، نہ دوست بناؤ ان کو. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں اگر تم نے کوئی ایگزامپل لینی ہو، کوئی رول ماڈل لینا ہو، تو دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیکھو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو. جس قوم میں رہتے تھے وہ قوم مشرک تھی، بت پرست تھی، तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, मेरी कौम, मेरे मेरे लोग, मेरे साथी, मेरे प्यार मोहब्बत वाले, क्या ये कहा था? ये नहीं कहा था। फरमाया था मेरे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है, तुम और हो मैं और हूं, हम एक बाप की नस्ल से चलते आए हों, ये और चीज है, लेकिन कुफ्र और इस्लाम सबसे बड़ी हद फासिल है, शिर्क और ईमान सबसे बड़ी हद फासिल है। शिर्क उधर खड़ा है, ईमान इधर खड़ा है, कुफ्र उधर खड़ा है, इस्लाम इधर खड़ा है। गो हम एक इलाके में पैदा हुए, हम एक कौम से ताल्लुक रखने वाले हैं, लेकिन अब मोमिन कौम जुदा कौम है, काफिर कौम जुदा कौम है। तो अल्लाह तबारक ताला फरमाता है ये है नमूना, ये है रोल मॉडल, ये है कुरान का हुक्म, ये है नबियों का तरीका, ये है नबियों के मानने वालों का तरीका। वो साथ मिलके क्रिसमस नहीं मना रहे होते, वो साथ मिलके होली नहीं मना रहे होते, साथ मिलके काफिरों के त्यौहार नहीं मनाते, उनसे जुदा रहते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दावत दी थी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके मेले में नहीं गए थे, पीछे उनके बुत तोड़े थे आपने। तो नबी का उसवा ये है। तो जहां तक शरीयत ने हमें मेल मिलाप की इजाजत दी है, बस उन हदूद तक रहा जाए, ना ये कि हम बोले कि नहीं जनाब अगर वो बुत के सामने खड़े हो तो माद अल्लाह हमारे लोग भी बुत के आगे जाके खड़े हो जाए, अगर वो बुत को जो है वो सजदा करे तो माद अल्लाह हमारे लोग भी कुछ ऐसी हरकत करना शुरू कर दें। ये कोई दीनी मान नहीं है, ये कोई अपनाइयत नहीं है, ऐसी अपनाइयत की इस्लाम में किसी किस्म की कोई इजाजत नहीं है। ये कुरान का हुक्म है, ये तो मैंने अर्ज कर दी है। आगे कुरान का हुक्म जो है वो अब मनवा के छोड़ना ना हमारा काम है, ना किसी आलम दीन का काम है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया जो चाहे कुफर करे, जो चाहे ईमान ले, खुदा को किसी की परवाह नहीं, लेकिन खुदा का हुक्म ये है जो मैंने आपको अर्ज कर दी। अब इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला दोबारा इसी बात की और ताकीद करते हुए इरशाद फरमाता है, फरमाया लक़द कान लकुम फीहिम उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर वमन यतवल्ला फइन्नल्लाह वल गनीयुल हमीद। ए मुसलमानों, बेशक जरूर तुम्हारे लिए उनमें अच्छी पैरवी थी। इब्राहिम और उनके साथियों का जो वाकया बयान हुआ, फरमाया उनमें अच्छी पैरवी थी उसके लिए जो अल्लाह और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता है, और जो मुंह फेरे तो बेशक अल्लाह ही बेनियाज हर हमद के लायक है। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात इरशाद फरमा दी। फरमाया मुसलमानों, तुम्हारे लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो तर्ज अमल है कुफार से दूरी और जुदाई का और उनके साथ त्योहारों में शिरकत ना करने का, तुम्हारे लिए उसमें बेहतरीन पैरवी है। लेकिन किसके लिए? फरमाया जो अल्लाह और आखिरत को मानता है। अब गौर कर लीजिए, अल्लाह आखिरत को जो मानने वाले हैं उनके लिए तो इसी के अंदर ही हुक्म है, जो नहीं मानने वाले उनकी अपनी मर्जी है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो मुंह फेरे खुदा के हुक्म से, तो फरमाया अल्लाह बेनियाज है। तुम सारे काफिर मुशरिक भी हो जाओ, खुदा को क्या फर्क पड़ता है? तो अल्लाह बेनियाज है, हर हमद के लायक है। लिहाजा ये जो इस तरह के जो तर्ज अमल है इसको छोड़ देना चाहिए। एक बात यहां पर बाकी रहेगी, मैं पिछली आयत में बयान करनी थी, वो ये कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये सारा तर्ज अमल पैरवी के लायक है सिवाय एक जुमले के। वो जुमला ये था कि जो उन्होंने अपने वालिद से कहा था कि मैं तेरे लिए बख्शिश की दुआ करूंगा, तो काफिर की तो बख्शिश होनी नहीं, काफिर की बख्शिश होनी नहीं, तो उसके लिए दुआ करना भी मना है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो बख्शिश की दुआ का वादा किया था, अल्लाह ताला फरमाता है कि इसमें पैरवी नहीं की जाएगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की थी तो उन्होंने वादा किया था, अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया कि ये दुआ ना की जाए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुक्म इलाही पे सरे तस्लीम खम कर दिया। और क्यामत के दिन उसका एक वाकया भी होगा कि अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेंगे तो अल्लाह ताला मना फरमा देगा। तो अब काफिर के लिए बख्शिश की दुआ नहीं कर सकते, हिदायत की दुआ कर सकते, हिदायत की दुआ कर सकते, अल्लाह काफिरों को हिदायत दे, अल्लाह मेरे मुल्क के सारे काफिर मुसलमान हो जाए, तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन बख्शिश की दुआ करना कि ए अल्लाह काफिर को बख्श दे, या जो हमारे सामने कुफर में मरा है, यानी हम दुनियावी ज़ाहरी अहकाम के अतबार से कुफर में मरा है, अब उसके लिए बख्शिश की दुआ नहीं हो सकती, क्योंकि काफिर की बख्शिश नहीं होगी। ये कुरान में है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिही, बेशक अल्लाह नहीं बख्शेगा इस बात को कि उसके साथ शिर्क किया जाए। तो शिर्क और मुशरिक की बख्शिश नहीं है, ज्यादा जब नहीं बख्शिश तो उनके लिए बख्शिश की दुआ भी नहीं कर सकते। بخشش کی دعا کرنا کافر کے لیے حرام ہے بلکہ کفر ہے، کیونکہ قرآن کی اس آیت کی تکذیب پر مشتمل ہے کافر کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم، قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں، اور اللہ بہت قدرت والا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کا ایک خاص شان نزول ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ہاں تمہارے رشتہ داری ہو، تو مسلمان صحابہ کرام تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ فوراً سر تسلیم خم اور عمل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور اپنے قریبی عزیزوں سے بھی جو ہے وہ دوری اختیار کر لی، اور ان سے ان کے دلوں کے اندر ایک نفرت پیدا ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک بشارت سنائی، فرمایا کہ حکم خداوندی پر تمہارا یہ طرز عمل اچھا ہے کہ خدا نے فرمایا ان کو دوست نہ رکھو، تم نے دوستیاں چھوڑ دی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت سناتا ہے کہ ان لوگوں میں سے جو ابھی کافر ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ان قریب تمہاری دوست بن جائے گی۔ کیسے دوست بن جائے گی؟ کافر کے ساتھ حکم ہے کہ بھائی اس کو دوست ہی نہ بنا، تو یہ کیسے دوست بن جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یوں کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے اور مسلمان ہو کر تمہارے دوست بن جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا، مکہ مکرمہ کے وہ کفار کہ جن کو دوست نہ بنانے کا حکم تھا وہ سارے مسلمان ہو گئے، جب سارے مسلمان ہو گئے تو دوبارہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ تو یہ وہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان قریب تمہارے اور جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے ان کے درمیان دوستی پیدا فرما دے گا، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے کہ کافروں کے دلوں کو پلٹ دے اور انہیں بھی اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن یہاں اصل حکم آپ ذہن میں رکھیں کہ اصل حکم وہی دیا گیا کہ دوست نہیں بنانا، جب تک کافر ہے تب تک اسے دوست نہیں بنانا۔ دنیاوی تعلق ایک معمول اور ضرورت کی حد تک، ایک ضرورت کی حد تک جو ہے وہ اس کی اجازت ہے، کاروبار کرنا کافروں کے ساتھ، سودا بیچنا لینا یہ جائز ہے، لیکن یوں دوستیاں اور پیار محبت اور جناب سب مل جل کے کر رہے کہ فرق ہی پتہ نہیں چل رہا مسلمان کون ہے کافر کون ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اب اس کے آگے ارشاد ہوتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تمہیں ان لوگوں سے احسان کرنے اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین میں لڑائی نہیں کی، ان سے اللہ تعالیٰ تمہیں احسان کرنے اور انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا، انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین میں لڑائی نہیں تھی، اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے پر تمہارے مخالفین کی مدد کی، اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ظالم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں یہ بڑے مفصل احکام ہیں اور اس کی بڑی تفصیل ہے، اس کو مکمل بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ میں آپ کو اس کے حوالے سے دو چیزوں کا مشورہ دیتا ہوں۔ ایک تو اسی آیت مبارکہ کے تحت تفسیر سیرت الجنان میں آپ مطالعہ کر لیں، تو اس میں اچھے خاصے احکام کا خلاصہ بیان کیا ہوا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اس موضوع پر کفار سے تعلقات کے حوالے سے फतावा रदविया शरीफ की 14वीं जिल्द में 14th वॉल्यूम में आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अली रहमतुर रहमान का एक रिसाला है, अल महज्जतुल मुअतमिना फी आयतिल मुमतहिना। ये जो सूरह मुमतहिना की आयत है ना, ये दुआ, ये जो मैंने अभी आयत तिलावत की है, इसी आयत की तफसीर पर आला हजरत अली रहमा का रिसाला है, अल महज्जतुल मुअतमिना फी आयतिल मुमतहिना। इस रिसाले का मुताला कर ले तो ये कुफार से ताल्लुकात के हवाले से जो शरई अहकाम हैं वो सारे के सारे या अक्सर व बेशतर उसके जो उसूल हैं वो आपको इस रिसाले में मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा खुलासा मैं अर्ज कर देता हूँ। कुफार से बिल सिला इकसात, बिल व इकसात दो अहकाम यहाँ पर आयत में बयान किए गए। कुफार से बिल व सिला, बिर का मतलब है भलाई करना, कुफार के साथ बिर करने की, भलाई करने की तीन सूरतें। पहली सूरत यह है सबसे आला, सबसे आला से मुराद है सबसे बड़ी वाली, अपनी किसी सही गरज के बगैर, अपना कोई मकसद नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई हाजत और जरूरत नहीं है, कोई मनफत नहीं, इसके बगैर बिल कसद जानबूझ के महज काफिर को नफा देना और भलाई पहुंचाना मकसूद हो, कोई सही गरज नहीं, कोई सही नीयत नहीं, महज काफिर को नफा पहुंचाना है, तो फरमाया कि यह सूरत हराम है। आला हज़रत रहमा फरमाते ये सूरत हराम है, ख्वाह मुस्तामिल हो, जिम्मी हो, मुआहिद हो, ये सबके साथ यही हुक्म है। दूसरी सूरत दरमियानी, अपनी जाती मसलहत, जैसे काफिर ने कुछ दिया तो उसके बदले में उसे देना, या रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए कि मिसाल के तौर पे मामू खाला चचा इनमें से कोई काफिर है, मुर्तद नहीं काफिर, इनमें से किसी को रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए कुछ माली अच्छा सलूक करना, यानी माली मदद कर देना, ये उस काफिर के साथ जायज है जिससे मुसलमानों का मुआहदा है, और जिससे मुआहदा नहीं उसके साथ ये भी ममनू है। ये है बिर की दूसरी सूरत। बिर की तीसरी सूरत अदना सूरत, वह है इस्लाम और मुसलमानों की मसलहत के लिए जंगी चाल के तौर पे कुछ दिया जाए, ये हरबी काफिर यानी जिससे मुआहदा नहीं है उसके साथ भी जायज। ला यनहाकुम की जो आयत है आला हज़रत फरमाते हैं इसमें बिर यानी एहसान की दरमियानी सूरत मुराद है, इससे दरमियानी सूरत मुराद है कि गरज सही के लिए किसी मुआहिद को देना, जिम्मी को देना। आला सूरत हर काफिर से हराम और अदना सूरत हर काफिर से जायज। एक साथ का जो लफ्ज बोला गया, एक साथ के भी फरमाए के तीन मानी, एक ये है कि उन पर जुल्म ना करो, काफिरों के साथ इंसाफ करो से मुराद है काफिरों पर जुल्म ना करो, ये मुराद है तो ये हुक्म सबको आम है कि किसी काफिर पे जुल्म की इजाजत नहीं, खा वो हरबी है, खा वो मुआहिद है, खा वो कोई दूसरा है। दूसरा इस आयत का मतलब है काफिरों से किया हुआ मुआहदा पूरा करो, इंसाफ का मतलब, इंसाफ करो से मुराद काफिरों से जो मुआहदे किए वो पूरे करो, ये मुराद है तो भी ये वाजिब है, इस हुक्म पे अमल करना वाजिब है। तीसरी सूरत कि इकसात से मुराद है अपने माल का कुछ हिस्सा देना, अगर ये मुराद है तो ये फिर माना बिर में चला गया, और बिर के अहकाम तीन सूरतें जो मैंने पहले अर्ज कर दी, तो ये सारे के सारे जो है ना वो अहकाम का एक किस्म का खुलासा मैंने अर्ज किया है, लेकिन इसकी बहरहाल इसकी बहुत तफसील है, और इसको कहाँ कैसे मुंतबिक करना है उसकी आगे डिटेल है, फिर रियासतों के अहकाम में और अवाम के अहकाम में बाद का फर्क होता है, तो बहुत सारी चीज़ों के अतबार से इनको देखना होगा। तो तफसील के लिए वही मैंने अर्ज़ किया कि अगर आला हजरत की जो किताब है अल महज्जतुल मुअतमिना उसका मुताला किया जाए तो काफ़ी मालूमात मिल सकती, और इसी तरह फिर आगे कुफार से दोस्ती के हवाले से भी तफसील आला हजरत रहमा ने यहीं पर बयान की है। अब इसके बाद अगली आयत मुबारक इरशाद होता है, या अय्युह الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے آئیں، کسی کافر ملک سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں، تو ان کا امتحان کرو. اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے. پھر اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، نہ یہ ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں. اور ان عورتوں کے کافر شوہروں کو وہ حق مہر دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب ان کے مہر انہیں ادا کر دو، اور کافرہ عورتوں کے نکاح پر نہ جمے رہو، اور وہ مانگ لو جو تم نے خرچ کیا اور کافر مانگ لے جو انہوں نے خرچ کیا. یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تم میں فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت علم والا بڑا حکمت والا ہے. یہ آیت مبارکہ بہت سارے احکام پر مشتمل ہے. اس کے بارے میں دو تین باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ جو اس کے تفصیلی احکام ہیں، ایک تو وہ منسوخ ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آیت میں جتنے بیان کیے اتنے میں عرض کر دیتا ہوں، بقیہ تفصیل کے لیے سیرت الجنانی کا مطالعہ کر لیں. یہ صورت یوں تھی کہ مکہ مکرمہ سے عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتی تھیں، اور آ کے بولتی تھی کہ ہم اپنے شوہروں سے تنگ آ کر اسلام کی محبت میں ہم مدینہ منورہ آئی ہے، لہذا ہماری مالی مدد بھی کی جائے، ہمیں یہاں سیٹل بھی کیا جائے. تو اب جب اس طرح عورتیں آنا شروع ہوئیں تو اب کریں کیا، کیونکہ مسلمانوں کے اہل مکہ کے ساتھ معاہدہ بھی جاری تھا. تو اب اس کے ہوتے ہوئے کیا یہ عورتوں والا معاملہ بھی اس معاہدے میں داخل ہے یا نہیں، نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ وہ عورتیں جب وہاں مکے سے آتی تھی تو وہ کسی کافر کی بیوی ہوتی تھی، جیسے ان میں بہت ساری کافروں کی بیویاں تھیں. تو اب ان کا سابقہ نکاح باقی ہے یا نہیں، کیا حکم ہے؟ یہاں رہیں گی ان کی بیویاں اپنے آپ کو سمجھ کے رہیں گی تو ساری زندگی نکاح نہیں کر سکتی، اور اگر وہ نکاح ٹوٹ چکا ہے تو واقعی ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا یہ تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ کیا حکم ہے. تو یوں بہت سارے مسائل میں کنفیوژن تھی. ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور اس میں یہ سارے احکام بیان کیے. پہلی بات تو فرمائی کہ جو یوں آئے ان کا امتحان لو، ان سے امتحان سے مراد ہے ان سے قسم لو کہ خدا کی قسم ہم صرف اپنے شوہر کی وجہ سے نہیں آئیں، بلکہ ہم اللہ رسول کی محبت میں ہجرت کر کے آئیں. وہ قسم کھا کے بول دیں تو اب ان کو سمجھو کہ یہ واقعی اس آیت میں داخل ہیں، یہ ان کا امتحان ہو گیا. باقی اللہ تعالیٰ تو ان کا ایمان جانتا ہی، لیکن تم تو ظاہر میں عمل کرو گے نا. ظاہری طور پہ اگر وہ ایمان کا دعویٰ کرے، قسم کھا لے، بات کرے، ان کی بات مان لو. حقیقی دل کا ایمان وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن دنیاوی احکام کا مدار ظاہر پہ ہے، باطن بھی نہیں. ایک بات تو فرمایا کہ اب جب تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ مومن ہیں تو اب انہیں کفار کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، اب ان کو واپس نہ بھیجو کہ بھئی یہ ان کی بیویاں لہذا ان کے پاس واپس چلے جائیں. فرمایا اب اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے کہ یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں اور وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال نہیں، لہذا ان کے نکاح ختم، ان کے نکاح ختم. اور وہ جو کفار جن کے نکاح ٹوٹ گئے، انہوں نے بہرحال ان سے نکاح کیا، حق مہر دیا، تو فرمایا کہ وہ جو ان کافروں نے خرچ کیا وہ مال ان کو دے دو. کسی کافر آتا ہے جی میری بیوی آپ کے پاس آئی ہے، تو اب نکاح تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حلال نہیں ایک دوسرے کے لیے، لہذا اس نے جو مہر دیا تھا وہ اس کو اس کے حوالے کر دو کہ جاؤ لے جاؤ. اب مسلمان ان سے نکاح کریں یا نہ کریں کیا حکم ہے؟ فرمایا تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کرو جبکہ مہر دو، یعنی پھر تم بھی مہر کے ساتھ ان کے ساتھ نکاح کرو. دینے سے مراد ہے کہ ذمے پہ لازم کر لیں. یہ ہو گیا ادھر کا معاملہ. اب یہ تھا کہ مسلمان جو مکے سے مدینے آئے تھے، یہ مسلمان تو آگے، ان کی کافر بیویاں مکے میں تھیں، تو اس کا کیا بنے گا؟ اب یہ اس سے الٹ معاملہ، دوسرا معاملہ ہو گیا کہ بیوی کافر، مرد مومن، مرد مدینے میں، بیوی مکے میں. تو فرمایا کہ وہ جو کافرہ بیویاں ہیں ان کے نکاح پہ جمے نہ رہو کہ نہیں جی ہم تو نکاح باقی رکھیں گے، ختم کر دو مشرکہ سے اب نکاح نہیں، لہذا مسلمانوں نے اپنی ان بیویوں کو چھوڑ دیا۔ لیکن چونکہ مسلمانوں نے بھی تو مہر دیا تھا تو فرمایا وہ تم کافروں سے لے لو، جو اس سے نکاح کرے اس سے تم وہ مہر لے لو، جیسے تم ان عورتوں کے مہر ان کے کافر شوہروں کو دے رہے ہو تو اپنے مہر ان کے اب ہونے والے شوہروں سے لے لو، تو وہ اپنا حق تم سے مانگ لے، تم اپنا حق ان سے مانگ لو۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ تو یہ احکام جو ہے یہ یہاں پر بیان فرما دیے گئے۔ اب اس میں احکام کی کافی تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں بیان کریں گے اور پھر اس کے ناسخ و منسوخ ہونے کے حوالے سے بھی کچھ کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فہم قرآن عطا فرمائے، احکام قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔